بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سمعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمعین، ہماری یہ اردو نشریات آپ لائیو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. اس کے علاوہ آپ جب سائٹ میں ہماری جائیں گے تو ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری نشریات کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین ہمیں آپ کی آرا, آپ کی تجاویز کا بھی انتظار رہتا ہے, تو سامعین ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں واٹس اپ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے یا خط و کتابت کے ذریعے. پاکستان, ہندوستان اور دیگر ممالک سے سامعین کے رابطے برقرار رہتے ہیں. ہم اس موقع پر تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. سامعین ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام قرآن اور زندگی, اور دعائے امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. سامعین ریڈیو تہران سے سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ پابندیوں اور دھونس اور دھمکیوں سے ایران کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ہرگز نہیں رک سکتا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے. پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے سے عوام پر دباؤ بڑھتا ہے, اور پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ پابندیوں اور دھونس و دھمکیوں سے ایران کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ہرگز نہیں رک سکتا. ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے ہرمزگان کے دوسرے روز فرسٹ بحری زون سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی جانب سے تیار کی جانے والی دفاعی مصنوعات کی نمائش کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں سے اس کی کسی بھی صنعت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہر شعبے میں ترقی کا عمل جاری ہے, اور جب تک ایرانی قوم میں یہ عزم اور حوصلہ باقی ہے ایران کا کوئی بھی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. صدر مملکت نے کہا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے سلسلے میں ایرانی عوام کو کسی بھی طرح کی کوئی تشویش لاحق نہیں ہے, اور دشمنوں کی ہر چال پر ایران کی مسلح افواج کی مکمل نظر ہے. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ ایرانی عوام کی سیکیورٹی کی ضمانت مسلح افواج ہیں, جو ہمتن ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل آمادگی رکھتی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر رئیسی نے کہا کہ علاقے میں اگرچہ کوئی جنگ نہیں ہے، تاہم ایران کی مسلح افواج کی مکمل آمادگی قابل ذکر اور قابل فخر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے بیجنگ میں اپنے چینی منصب سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں حسین امیر عبداللہیان اور وانگ یی نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ نے تہران اور بیجنگ دو طرفہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر جمعے کی صبح بیجنگ پہنچے ہیں۔ ان کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی سیاسی وفد بھی بیجنگ گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ووشی ایئرپورٹ پہنچنے پر اپنے دورے چین کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی روابط کے تعلق سے چینی عہدیداروں سے گفتگو کرنا قرار دیا تھا۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان تبادلہ خیال کا عمل بدستور جاری ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں ایران اور 4+1 کے درمیان صلاح مشورے کا عمل جاری ہے۔ یہ تبادلہ خیال مختلف سطحوں پر انجام پا رہا ہے۔ مذاکرات و تبادلہ خیال کا یہ عمل 3 جنوری سے جاری ہے۔ دریاں اثنا جمعرات کو ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے یورپی یونین کے خارجہ امور کی نائب سربراہ انریکے مورا سے دو طرفہ طور پر ملاقات کی۔ اسی طرح کی ان کی ملاقات روس کے نمائندے اولیانوف سے بھی ہوئی۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے اسی طرح تینوں یورپی ملکوں کے مذاکرات کاروں سے بھی ملاقات کی، جبکہ ماہرین کی سطح پر بھی دو طرفہ اور کثیر جانبہ طور پر تبادلہ خیال کا عمل جاری ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی شرائط تسلیم کرنے سے عوام پر دباؤ بڑھتا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں قومی سلامتی پالیسی کے پبلک ورژن کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم عالمی مالیاتی فنڈ کے پاس جب بھی جاتے ہیں مجبوری میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قرض لینے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط ماننی پڑتی ہیں، جس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ حکومت اور عوام ایک ہی سمت میں چلیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر معیشت درست نہ ہو تو آپ خود کو زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ عرصے بعد ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے تو ہماری سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم IMF کے پاس آخری مرحلے میں اس وقت جاتے ہیں جب مدد کرنے والا وہ آخری ادارہ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سب سے سستا قرض دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کی شرائط ماننی پڑتی ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی نئی لہر نے تیزی پکڑ لی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے، اور اس ملک میں جمعے کے دن تک کرونا کے مثبت معاملات کی شرح بڑھ کر 7% ہو گئی ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق جمعے کے دن تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 3567 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا کے مثبت معاملات کی شرح بڑھ کر 7.36% ہو گئی۔ اس دوران کرونا کے مزید 7 مریض دم توڑ گئے۔ پاکستان کے اسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں کے اندر زیر علاج مریضوں کی تعداد 26,428 ہے، جن میں سے 675 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی شرح وحشتناک انداز میں بڑھ گئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعے کے دن تک کورونا کے 264,200 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس مدت کے دوران ہندوستان میں کرونا کے 109,234 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 315 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 485,350 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں طاقتور دھماکہ خیز مادہ ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق جمعے کو دہلی کی غازی پور پھول منڈی کے گیٹ نمبر 1 کے نزدیک ایک کالے رنگ کے لاوارث بیگ سے دھماکہ خیز مادہ IED برآمد ہوا۔ دہلی کے پولیس کمشنر راکیش استھانا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خطرناک دھماکہ خیز مادے کے بیگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے دھماکہ خیز مادے کو ناکارہ بنا دیا۔ دہلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوم جمہوریہ سے قبل طاقتور دھماکہ خیز مادہ برآمد اور ناکارہ بنا کے ہندوستانی دارالحکومت میں دہشت پھیلانے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستان جانے والے افغان فوجی کیڈٹوں نے نئی دہلی میں اس ملک کی وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق افغانستان کی سابق حکومت کے دور میں ہندوستان جانے والے افغانستان کے ان فوجی کیڈٹوں نے ہندوستانی حکام کی جانب سے ان کے حقوق کی پامالی اور وعدوں کی خلاف ورزی کیے جانے پر کڑی تنقید کی۔ افغانستان کے ان فوجی طلبہ نے اپنی اقتصادی بدحالی اور نفسیات پر پڑنے والے اس کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستانی حکام کی جانب سے ان کی صورتحال پر توجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بیرون ملک نہ صرف افغان طلبہ بلکہ افغان سفارتکار بھی اپنے مبہم مستقبل و صورتحال سے دوچار ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں میں ہونے والی جھڑپ میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان یہ جھڑپ جمعرات کی رات غرب اردن کے علاقے نابلس کے برقع علاقے میں ہوئی، جس میں کم از کم 40 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ یہ فلسطینی صہیونی فوجیوں کی جانب سے ربڑ کی گولیوں کے استعمال کے نتیجے میں زخمی ہوئے۔ ادھر النقب کے تل صبا علاقے میں فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا اور صہیونی فوجیوں سے ان کی جھڑپ ہوئی۔ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب صہیونی فوجی ایک فلسطینی نوجوان لڑکی کو زمین پر گرا کر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ مقبوضہ جنوبی فلسطین کے علاقے وہ علاقے ہیں جہاں صہیونی حکومت فلسطینیوں کو ترک وطن کرنے پر مجبور کرتی رہی ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے استقامت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ ایران کا منصوبہ بحران یمن کے حل کی کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ یو نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے وزیر خارجہ حشام شرف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بحران یمن کے حل کے سلسلے میں ایک منصوبہ پیش کیا ہے جسے جارح فریقوں کی جانب سے نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ جنگ، یمن کے خلاف جاری پابندیوں اور مذاکرات کے میکنزم اور اس ملک کے حالات معمول پر واپس لائے جانے کے بارے میں ہے اور اس منصوبے کا جائزہ بحران یمن کے حل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام فریقوں کی جانب سے اس منصوبے کا جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے بغداد میں اپنی سفارتی کمپلیکس پر راکٹ حملے کی تصدیق کر دی۔ جمعے کی صبح بغداد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کی رات سفارت خانے کی عمارت ایک دہشت گرد گروہ کے حملے کا نشانہ بنی ہے۔ تاحال کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے 2022 کے آغاز میں اپنی عالمی رپورٹ میں امریکہ میں انسانی حقوق کے تعلق سے بائیڈن انتظامیہ کے طریقہ کار پر تنقید کی ہے اور اسے باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس کی پروگرام انچارج نے کہا ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام شہریوں کو مسلسل نسل پرستی کا سامنا ہے اور اس تعلق سے صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام قرآن اور زندگی کا۔ پروگرام قرآن اور زندگی کے بعد سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. اور سامعین دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے, اور ہم یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہاں پر بہترین گفتگو آپ کے سامنے ہمارے اسکالرز پیش کر رہے ہیں, اور ہم نے کوشش یہی کیا ہے کہ وہ بزرگان آئے اور یہاں پر آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کو پیش کریں. اگر انسان کے اندر معرفت خدا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, اس لیے آواز ہی اللہم عارفنی نفسک, خدا کی معرفت سب سے پہلا مرحلہ ہے ہماری زندگی میں. ہم چلیں گے آج فطرت کے حوالے سے معلوم کریں گے کہ فطرت معرفت پروردگار میں کیا رول ادا کرتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو ہم چلیں گے سب سے پہلے اپنے یہاں پر مہمانان عزیز کا آپ کا تعارف کرا, آپ سے تعارف کرائیں گے, پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری ان سے ہوگی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ گفتگو بہت اہم ہے اور آپ یہاں پر تشریف لائے, بہرحال تمام چیزوں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارے بزرگان بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنا وقت دیا اور سوالات کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں آپ نے اس پروگرام کو بھی زینت دی اور شریک ہوئے, آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہوگی لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بنا کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں فطرت ہے کیا چیز اور فطرت سے کس طریقے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے. تو قبلہ پھر سے آپ کی خدمت میں آپ کا شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم موڑ ہے ہماری زندگی کا فطرت. فطرت کو ہم بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, یہ فطرتی شرارتی ہے, یہ فطرتی ایسا ہے, فطرت اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم یہ فطرت ہے کیا اس کو پہچانیں, پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت کیسے ہوگی ہم اس کی طرف چلیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت جس کی طرف قرآن نے متعدد مقامات پہ اشارہ کیا ہے, اور روایات بھی اس سلسلے میں کافی موجود ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے بچپنے سے سنی ہے فطرت
جی,
کہ فطرت بشر ایسی ہے, تم فطرتاً ایسے ہو
جی, جی.
لیکن جب ہم معنی کے پیچھے جاتے ہیں تو شاید معنی نہیں کر پاتے کہ فطرت کے معنی کیا ہے.
طور پر معنی یہی لوگ کرتے ہیں, پیدائشی.
ہاں جی. پیدائشی نہیں, فطرت تم فطری ایسے ہو یعنی پیدائشی ایسے جی. ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ رجحان ہے اس کا
جی.
لیکن فطرت کے جو اصل معنی ہیں, جو لغت میں معنی بیان کیے گئے ہیں, وہ پھاڑنے کے اور شغاف کرنے کے ہیں, دو جی. ٹکڑے کرنے کے. فاطر, اسی لیے پروردگار کو فاطر کہا جاتا ہے جی. کہ اس نے اس کائنات کو جدا کیا ہے, عدم سے وجود کے اندر لے کے آیا ہے, اس لیے اس کو فاطر کہا جاتا ہے, فاطر السماوات والارض. اور دوسرا معنی جو فطرت کا بیان کیا تھا وہ خلقت ہے
جی.
لیکن فطرت جو خلقت کے معنی میں ہے وہ ایسی خلقت کہ جس کا کوئی نظیر پہلے سے موجود نہ ہو.
لیکن
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بناتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے بعد, ایک نمونہ موجود ہوتا ہے, اس نمونے کے دیکھتے ہیں, اس نمونے کو دیکھ کے ہم ایسے ہی چیز بنا دیتے ہیں,
کاپی کرتے ہیں,
کاپی کر لیں, جسے کاپی کہتے ہیں. فطرت اس خلقت کو نہیں کہتے ہیں کہ جس میں کاپی کی گئی ہو
جی.
نہ فطرت کہتے ہیں کہ بغیر کاپی کے بغیر نمونے کے بغیر نظیر کے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے
آدم سے وجود کی طرف
آدم سے وجود کی طرف لے کے آنا تو زیادہ تر بزرگان نے ان دو معنوں کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے کہ الگ کرنا اور ایک ایسی مخلوق کہ جس کا کوئی پہلے سے نظیر موجود نہ ہو اس کو فطرت کہتے ہیں
جی جی اور یہاں پر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عام جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور دینی جو مفہوم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فطرت کے اعتبار سے ایک الگ مزاج کا ہو تو کیا اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت میں کوئی تبدیلی خود اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو کیا فطرت قابل تبدیل ہے کہ نہیں
نہیں ہے پروردگار عالم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ
جی
پروردگار کی جو خلقت ہے وہ بڑی قیم اور بڑی مضبوط اور محکم ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کسی طرح کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جو انسان پیدا ہوا اس کی فطرت توحیدی تھی 100 سال کے بعد جو انسان پیدا ہو رہا اس کی فطرت توحیدی نہیں ہے
بہت خوب
اور اس کی طرف خود رسول اکرم کی حدیث بھی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ
جی
ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے جب
جی
پوچھا گیا فطرت سے مراد کیا تو کہا اسلام
سبحان
یعنی پروردگار عالم کائنات میں جس انسان کو بھی بھیجتا ہے وہ توحید کے اوپر اس کو خلق کرتا ہے
بہت خوب
پھر اس کے بعد حدیث آگے کہتی ہے کہ یہ اب اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو یہودی بنا دیں اس کو مسیحی بنا دیں کسی اور مذہب میں لے کے چلے جائیں لیکن وہ پیدا جب اس دنیا میں ہوا ہے تو توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ تو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی کبھی چینج نہیں ہوتی یہ قرآن کا صریح حکم ہے پروردگار عالم کا لیکن پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان تو خدا کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا انسان خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے اگر دو الگ الگ خطوں میں ایسی بات پیش آ رہی ہو دو الگ الگ ملک میں ایک ملک پورا ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اور ایک ملک ایسا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے
جی
لیکن ایک ہی گھر کے اندر ہم دو انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ
الگ الگ مزاج کے لوگ
مزاج کے ہوتے ہیں ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ دوسرا نہیں کرتا
جی
تو یہاں پہ یہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے اس میں اس فطرت کے اوپر گرد و غبار جم جاتا ہے کثافت و گندگی یعنی گناہوں کی گندگی جم جاتی ہے
جی
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان کیا وہاں اس فلسفے میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ پروردگار عالم نے مسلسل انبیاء کو اس لیے بھیجا اور مبعوث کیا تاکہ انسانی فطرت کے اوپر جو گرد جم گئی تھی اس کی عقل کے دفینے جو دفن ہو گئے تھے زمین کے اندر ان کو دوبارہ پھر سے زندہ کریں
بہت خوب اور جو آپ نے یہاں پر اشارہ کیا فطرت میں تبدیلی نہیں ہے کچھ ایسی مشکلات ہیں جو ہم خود اس کے سبب ہوتے ہیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں اب وقت ہے کہ ہم اپنے حاضرین کو بھی شریک کریں اپنی گفتگو کے ساتھ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے جو فطرت معرفت خدا کا ایک ذریعہ ہے اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو فطرت میں ہی خدا نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں تو خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تو کیسے اس کے فطرت میں یا پہلے نہیں ہوتا ہے پھر آتا ہے یا کیا ہوتا ہے
قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا کچھ بھی نہیں جانتا
جی
یہ ایک بحث ہے کہ انسان اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا یہاں پہ تین نظریے ہیں اس بارے میں کہ انسان کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے اس فطرت میں اس کو کچھ علم ہے کہ علم نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان سارا علم لے کے آتا ہے اس کو اس دنیا میں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے
جی
کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انسان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کچھ نہیں آتا انسان کو اس کو سب کچھ یہاں کسب کرنا ہے
جی
لیکن تیسرا اور جو سب سے اہم نظریہ وہ یہ کہ کچھ چیزیں لے کے آتا ہے جو اللہ اس کو فطرت میں رکھتا ہے توحید جیسے ہے
جی
جیسے اچھائی و برائی کا علم ہے اس کے اندر جیسے اس کو یہ پتا مثلا مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ جب ماریں گے 2 سال کے بچے کو آپ ایک تماچا ماریے تو وہ فوراً روتے ہوئے کہے گا کہ آپ گندے ہیں اس سے پوچھے کہ تم کون ہو کہے گا میں اچھا ہوں تو سوال ہے کہ اس 2 سال کے بچے کو کس نے بتایا کہ گندگی کیا چیز ہے اور اچھائی کیا چیز ہے
جی
قرآن کہتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے تقوی اور فجور اچھائی اور برائی کی کو اس کے اوپر الہام کیا ہے، اس کے وجود کے اندر رکھا ہے۔ لہذا کچھ صحیح نظریہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان سیکھ کے آتا ہے، پروردگار فطرت میں رکھتا ہے، جسے توحید کی معرفت ہے۔ کچھ چیزوں کو انسان کو یہاں آ کر سیکھنا ہوتا ہے، قصبی ہوتی ہیں۔ اب رہا وہ مسئلہ کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، واقعا ایسے ہی ہے، انسان کچھ نہیں جانتا جب پیدا ہوتا ہے، لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیتا ہے فطری طور پر، پھر وہ عدالت کو پسند کرتا ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ جھوٹ بولنے کے، دیکھیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے،
جی
جو لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ غیبت کرنا بری چیز ہے، لہذا یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ سکھائیں کسی کو کہ اچھائی کیا چیز ہے، برائی کے، خود بخود ایک انسان کے اندر قوت ہوتی ہے جس کو فطرت کہتے ہیں، وہاں اللہ نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ لہذا یہ جم ہے طریقہ کہ واقعا ایسا ہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے بعد پروردگار اس کے وجود کے اندر فطرتاً وہ چیز رکھ دیتا ہے۔
جی، اور واقعا اگر دیکھا جائے تو انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اب وہ الگ سے شاید آپ بزرگان کی نظر میں علم تفسیر اور علم اجمالی ایک الگ سی بحث آئے گی، جو ان شاء اللہ کبھی اگر موقع رہا تو آپ سے استفادہ کریں گے۔ ہماری زندگی میں دو طریقے کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً جو ہمارے یہاں پر برادر بزرگوار نے سوال کیا وہ بہت اہم سوال تھا، اور آپ نے اس کا جواب بھی بہت احسن طریقے سے دیا۔ سوال ہماری زندگی میں ہم عام طور پر دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک فطرت اور ایک طبیعت، کیا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟
عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت اور طبیعت ایک چیز ہے،
جی،
لیکن جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا اور قرآن کی آیت بھی کہ پروردگار نے صریح طور پہ بات کہی کہ فطرت الہی میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن طبیعت کے اندر تبدیلی پائی جاتی ہے،
نیچر بدلا کرتے ہیں،
کہتے ہیں آپ کی طبیعت پہلے تو کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ پہلے ایک انسان طبیعتاً میٹھا بہت پسند کرتا تھا، لیکن اب وہ چینج ہو گئی اس کی طبیعت، نے کہا میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں چینجنگ آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیکھیے تین چیزیں ہیں اصل میں، فطرت ہے، طبیعت ہے اور غریزہ ہے، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، تینوں کے معنی الگ ہیں۔ فطرت کے معنی پہلے بیان کیے، خلقت کے، ایک ایسی خلقت کے جس کی کوئی نظیر نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو۔ طبیعت کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ اس کائنات میں جو موجودات، طبیعت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ اس کائنات میں جو مخلوقات موجود ہیں ان کو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جس کمال کی ضرورت ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں۔
سبحان اللہ،
یعنی ایک جانور کو اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ نے اس کے اندر رکھی اس کو طبیعت کہتے ہیں۔
جی،
غریزہ کسے کہتے ہیں؟ غریزہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے انسان اس کمال کو حاصل کرتا ہے، اس چیز کو حاصل کرتا ہے، اس کو غریزہ کہتے ہیں۔
جی،
مثال کے طور پہ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر بھوک رکھی ہے اور پیاس رکھی ہے،
جی،
تو ظاہر ہے کہ جب بھوک اور پیاس رکھی ہے تو اس کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہوگا،
بے شک۔
تو بھوک اور پیاس ہمارے وجود کے اندر ہے، کھانا اور پانی وجود کے باہر ہے۔
جی،
ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا کے اس کو، بھوک کو ختم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غریزہ۔
جی،
یہ غریزہ جب تک فردی طور پہ رہتا ہے تو اس کو، اب آغائے مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت وسیع طریقے سے بیان کیا قوت جاذبہ اور دافعہ کے حوالے
جی
سے،
اور جس پوائنٹ پر آپ نے اس بات کو لے کے آئے ہیں میں چاہوں گا کہ یہ بات ہماری آگے رہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو اس اہم موڑ پر یہیں پہ روکتے ہوئے ایک بریک لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو چل رہی ہے فطرت جیسی اہم چیز کے حوالے سے، اور چلیں گے اس بات کو پھر لے کر مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ قبلہ آپ سے سوال ہوا تھا اس حوالے سے کہ فطرت کیسے، اور فطرت اور طبیعت، اور آپ نے ایک اور لفظ اس میں اضافہ کیا غریزے کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو گفتگو اور خصوصاً آپ یہاں پر جو شہید متحری کی بات کو بھی لے کر آئے تھے، میں چاہوں گا کہ اس کو مرحلے تکمیل تک پہنچائیں۔
دیکھیں فطرت طبیعت اور غریضے میں, طبیعت اور غریضہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان و غیر انسان سب کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی جانوروں کے اندر بھی موجود ہے وہ چیزیں, لیکن فطرت فقط اور فقط پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے. وہ یعنی حیوانوں میں اس لیے نہیں رکھی کہ حیوانوں کو تکوینی طور پہ پروردگار نے توحید پرست بنایا ہے. آج تک کوئی ایسا حیوان آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات کا اعلان کرے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے ہزاروں انسان موجود ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, یعنی فطرت ہونے کے بعد بھی خدا کو نہیں مانتے. لہذا یہ غریزہ اور یہ طبیعت مشترک ہے انسان اور غیر انسان دونوں میں, لیکن فطرت فقط اور فقط انسان سے مخصوص ہے.
بے شک
یہ غریزہ اور یہ طبیعت جو ہے وہ جب آتی ہے حیوانوں میں یا نباتات میں چلتے ہیں, پہلے نباتات یعنی درختوں کی طرف جائیں تو وہاں دو قوتیں ہیں, اس کو بڑے تفصیل سے آیت اللہ مطہری نے بیان کیا ہے, خدا رحمت نازل کرے ان کے اوپر, کہ دو قوتیں ہیں, قوت جاذبہ اور دافعہ. جاذبہ یعنی کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا. دیکھیں درخت کا کام کیا ہے, آپ جہاں پہ درخت کو لگائیں گے وہ پانی کو کھینچ لے گا. جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں پانی زمین کی سطح پہ بہت اوپر ہوتا ہے, کیونکہ درخت کے اندر یہ غریزہ موجود ہے, یہ طبیعت اس کی ایسی ہے کہ وہ پانی کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اس ایک چیز دوسری ہوتی ہے جاذبہ کے مقابلے میں دافعہ, یعنی کچھ چیزوں کو دور کرتے ہیں. جب تک یہ نباتات میں ہوتے ہیں یہ جاذبہ اور دافعہ ہوتی ہے. قوت شہوت اور قوت غضب یہ حیوانوں کا خاصہ ہے, لیکن جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے قوت غضب اور شہوت, انسان کے اندر ہی پائی جاتی ہے. فرق حیوان اور انسان میں یہ ہے کہ حیوان میں یہ دونوں قوتیں تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے.
کیا بات.
لیکن اللہ نے انسان میں یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں, اس کے ساتھ عقل رکھی ہے تاکہ ان دونوں قوت کا بیلنس بنا رہے.
بہت خوب.
ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو قریب کرنا انسان اس کو دور کر دے اور جس چیز کو دور کرنا انسان اس کو قریب کر دے. جب تک یہ فردی طور پہ رہتا ہے یہ بنتا ہے تولا و تبرا.
جی
تولا یعنی جاذبہ محبت,
جی
تبرا یعنی دشمنی دور کرنا. یہ فردی طور پہ اگر ہم ہیں خود تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر تولا و تبرا پایا جاتا ہے, ہم معصومین سے محبت کرتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ فردی طور سے تو خالی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یعنی خالی میں تو اس معاشرے میں نہیں ہوں, دوسرے انسان بھی ہیں,
پورا معاشرہ ہے,
ایک پورا معاشرہ ہے. تو اسلام کا یہ قانون واقعا بہت اہم ہے, بالکل فطرت سے ملتا ہوا ہے, طبیعت سے ملتا ہوا ہے, غریزے سے ملتا ہوا ہے, کہ اسلام نے کہا اب تم فردی طور پہ اس لائق ہو گئے ہو کہ تم اچھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچو اور بری چیز کو دور کرو. اب تمہاری ذمہ داری کہ اجتماعی طور پہ یہ کام کرو. جب اجتماعی طور پہ یہ مرحلہ آیا تو پروردگار نے دو نظام رکھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر.
بہت خوب سبحان اللہ.
امر بالمعروف یعنی اچھائی کو کھینچنا, اچھائی کو اپنی طرف بلانا, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا. نہی عن المنکر یعنی برائی سے خود بھی دور ہونا اور دوسروں کو بھی دور رکھنا.
یعنی اگر اس کو ایک سادے لفظ میں یہ کہا جائے امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کو عمومی کرنا, بری باتوں سے روک دینا عمومی طور پر.
یہ خود جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے, یہ بات حیوان کے اندر نہیں پائی جاتی. حیوانوں سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں, اجازت لی ہے کہ نہیں لی. لیکن اللہ نے انسان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی کھانا پینا ہے اگر وہ تمہاری اپنی ملکیت ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو تمہیں پہلے اس سے اجازت لینا.
جی بہت خوب. آپ نے کہا کہ حیوانوں کو تو جہاں بھی کھڑے ہو گئے وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, اور ہم ضرور چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو اس حوالے سے, فطرت کے حوالے سے, آپ مولانا سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال یقیناً پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جس کا جواب بھی مولانا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی جو یہ فطرت ہے کس طرح آلودہ ہو جاتی ہے, کس طرح انسان کے اس فطرت پر گرد غبار چڑھتا ہے, یہ میرا سوال.
جی یقیناً جو فطرت اللہ کی, جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ انسانی فطرت, اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا, وہ کس طریقے سے گرد و غبار اس کے اوپر آ جاتی ہے, گندگی کس طریقے سے اس کے اوپر آ جاتی ہے؟ آپ نے ایک اشارہ فرمایا تھا.
ہاں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجب علاقہ کے پہلے خطبے میں جہاں بعثت انبیاء کا تذکرہ کیا, میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ یہ کہا کہ انسانوں کی فطرت کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے انبیاء آتی ہیں.
جی
وہ پاک کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ گرد جمتی ہے,
جی
فطرت کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے.
سوال ختم نہیں ہوتی. کس طریقے سے؟
ہاں وہ روایات بہت ہیں سلسلے میں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان کی فطرت دب جاتی ہے, ختم ہو جاتی, ختم تو نہیں ہوتی لیکن پوشیدہ ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو اس کو در کرنا چاہیے, حاصل کرنا چاہیے, کیچ کرنا چاہیے, وہ نہیں کر پاتی. اس میں سے ایک چیز تو شیطان ہے. شیطان آ کر انسان کو ایسا گھیر لیتا ہے اپنے جال میں، اپنے دام میں، کہ وہ چاہ کر بھی خدا کو قبول نہیں کرتا ہے
جی
کبھی، کیونکہ شیطان نے ایک کھلا دعویٰ کیا تھا پروردگار کی بارگاہ میں، جب پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھے یوم معلوم کی فرصت دی، تو اس نے کہا کہ اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. بندوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی فطرت کو دبا دو، فطرت دب جائے گی تو خود بخود توحید کا مفہوم ان کے وجود سے باہر نکل جائے گا،
یعنی تیرے راستے سے موڑ کر، یعنی تجھ سے منحرف کر دوں گا لوگوں،
ہاں تجھ سے الگ کر دوں گا. دوسری چیز جو ہے وہ شیطان کے علاوہ یہی گناہ، معصیت
جی،
کہ انسان جتنی معصیت کرتا جاتا ہے، جتنا گناہ کرتا جاتا ہے، اتنا اس کے اوپر، یعنی گویا کہ ہر ایک گناہ ایک گرد ہے
جی،
ایک ذرہ ہے، وہ دھیرے دھیرے بیٹھتا چلا جاتا ہے، بیٹھتا چلا جاتا ہے. دیکھیں کہ وہ لوگ کے جو بہت زیادہ اپنے جسم کو صاف و پاک نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے جسم پہ گندگی بیٹھ جاتی ہے
جی،
وہ بالکل سے نہیں بیٹھتی ہے، پہلے دن نہیں بیٹھتی، دھیرے 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 کر کے گندگی بیٹھتی رہتی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ اگر میرے بندے سے کوئی گناہ ہو بھی جائے، اشتباہ ہو گیا، تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے توبہ.
سبحان،
انسان جتنا توبہ کرتا چلا جائے گا اتنا اس کی گرد صاف ہوتی چلی جائے گی. مثلا آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ جناب حر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقابلہ امام حسین سے اس صحرا میں ہوا، وہاں پہ اس مرحلے پہ گویا کہ جناب حر نے اپنے اس کام سے اپنی فطرت کے اوپر گرد جما دی تھی
جی،
جم گئی تھی گرد. لیکن یہ بہرحال یہ پر مصلحت پروردگار تھی کہ وہ پھر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، لیکن کس حوالے سے آئے؟ توبہ کے حوالے سے آئے
جی.
آ کے کہا کہ مولا کیا میری توبہ قابل قبول ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میری توبہ آپ قبول کر لیں؟ وہاں پہ امام حسین نے توبہ، جیسے ہی توبہ قبول کی، جناب حر کی فطرت دوبارہ پھر سے
نکھر
کے سامنے آ گئی
جی.
وہ گرد و غبار صاف ہو گیا. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اول تو شیطان کے دام سے، اس کے جال سے بچنا چاہیے
جی.
دوسرے کہ گناہ سے جتنا ہو سکے، معصوم تو نہیں ہیں ہم
جی،
لیکن جان بوجھ کے عمدی طور پہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے پروردگار ہم سے ناراض ہو
جائے. شکر آپ نے جو ایک بہت اچھا اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ اگر جسم پہ گرد و غبار آ جائے تو ہم نہانے کے ذریعے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں، اور یقیناً اگر ہماری روح اور فطرت کے اوپر گرد و غبار ہو جائے تو بیداری اور توبہ کے ذریعے سے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں. یہاں پر جو سب سے اہم سوال ہے، فطرت تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن یقیناً جیسا کہ ایک آپ نے حدیث میں یہاں پر پڑھی کہ ماں باپ اگر نصیری ہیں تو نصیری بنا دیتے ہیں، اور اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کو موڑتی ہیں، یہ کون سی چیزیں جو انسان کو موڑتی ہیں اس کی فطرت کی طرف، کہ جا کر وہ فطرت سے آگاہی لے اور معرفت خدا کو حاصل کریں.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے
جی،
لیکن متوجہ ہونے کے بعد بھی وہ حق ادا نہیں کر پاتا ہے،
یقین نہیں ہوتا اس کو،
اس کو یقین نہیں ہوتا
جی
خدا کے اوپر. ہماری زندگی میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں ایسی کہ قاعدتاً جب ہماری زندگی میں مشکل آئے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کہ اپنے خدا کی طرف رجوع کریں.
سبحان اللہ،
وہ اسباب جو اس نے رکھے ہیں وہ بالکل صحیح رکھے ہیں. یعنی اگر خدا نہ کرے ہم کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا
جی،
لیکن اس عقیدے کے ساتھ جانا ہوگا کہ ڈاکٹر ہم کو دوا دے گا، شفا پروردگار دے گا.
سبحان اللہ،
شفا پروردگار کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا. جناب ابراہیم نے بھی مقام دعا میں آ کے کہا پروردگار جب میں مریض ہوتا ہوں تو تو مجھے شفا دیتا ہے،
سبحان اللہ،
تو میری پیاس کو بجھاتا ہے، تو میری بھوک کو ختم کرتا ہے
جی.
یعنی اصل چیز جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. اسی لیے جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ موسیٰ اگر ایک نمک بھی چاہیے ہو تم کو
جی،
تو ہم سے طلب کرنا
جی.
تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ تم نمک کو اٹھا سکتے ہو
جی.
یہ ہاتھوں میں جو قوت ہے یہ ہم تم کو عطا کرتے ہیں، لہذا اگر تمہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چاہیے ہوگی تو ہم تم کو عطا کریں گے.
بہت خوب.
سوال وہی ہے کہ پھر انسان خدا کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا اور ایک دم سے پھر کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے
جی.
جیسے آپ نے کہا کہ سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے فطرت مڑتی ہے پھر توحید کی طرف، اس میں سے قرآن نے اشارہ کیا ہے ایک مقام پر سورہ عنکبوت کے آخر میں یہ آیت موجود ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو پہلے خدا کی طرف متوجہ نہیں تھے بعد میں متوجہ ہو جائیں. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دریاؤں کا سفر کرتے ہیں
جی.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعو اللہ مخلصین، جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں تو بڑے خلوص سے پروردگار عالم کو پکارتے ہیں۔ ماجرا اس میں یہ ہے کہ جب وہ انسان دریا میں جاتا ہے اور وہاں پر طوفان آتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، تو وہ پروردگار کو بلاتا ہے۔ یعنی کون سی چیز ہے جو ہم کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ مصیبت، بلا، پریشانی۔ یعنی یہ بلا و پریشانی اگر ہماری زندگی میں آ رہی ہے تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اسی مصیبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، مثلا خدا کو نہیں مانتے تھے یا خدا کو مانتے تھے لیکن یہی کہ ان کی فطرت خدا کی طرف نہیں مڑی تھی۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، جوانی میں مر گیا وہ بیٹا، یہ اتنی بڑی مصیبت آئی، ایک دم سے معلوم ہوا کہ اللہ والے بن گئے۔
جی
اب پروردگار کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اب کسی کی ذات پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے ان کو۔
جی بہت بہت یہ آپ نے جو اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ مصیبتوں پر ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ایک ذریعہ ہے خدا کی معرفت کا، اور ہم اپنے پروردگار کا توکل کا جو ہمارا لیول ہے وہ اور اوپر چلا گیا
بڑھ جاتا ہے۔
اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس بہترین گفتگو کے لیے جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے فطرت کو بیدار کرنے کے حوالے سے اور فطرت کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پر اطلاع دی اور معلومات دی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو اس پروگرام سے قریب کیا۔ ہم آپ تمام بزرگان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہماری فطرت بیدار ہے تو یقیناً ہم خدا سے قریب ہیں، اور وہ کام کر جائیں کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب نہ کر پائیں بلکہ وہ کام کریں کہ جب خوشیاں رہیں تب بھی ہم اللہ سے قریب رہیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشحال رہیں، آباد رہیں، اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.